آج ہمیں سورہ انفال شروع کرنی ہے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف پر مکی اور مدنی صورتوں کا پہلا گروپ ختم ہوا. چار مدنی صورتیں تھیں، پہلا گروپ ختم ہو چکا تھا سورہ مائدہ پر. دوسرا گروپ جو شروع ہوا تھا سورہ انعام اور سورہ اعراف، یہ اس کی مکیات تھیں، اور اب مدنیات یہ دو ہیں، الانفال اور التوبہ. ان کے مابین جو ربط ہے وہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں گویا کہ بنو اسماعیل، قریش مکہ اور ان کے تابع جو عرب تھے، ان سب پر اتمام حجت کر دیا گیا، دعوت حق کا حق ادا کر دیا گیا. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ اگر کسی قوم کی طرف کسی رسول کو مبعوث کیا جائے اور اس قوم کی اکثریت اس کی دعوت کو رد کر دے تو اس پر عذاب آتا ہے. لہذا قریش پر عذاب جو ہے، اس کا پہلا کوڑا جو پڑا وہ غزوہ بدر میں، جبکہ ان کے 70 سرکردہ چوٹی کے افراد قتل ہو گئے. اور غزوہ بدر جو ہے، اس کا تذکرہ ہے یہ سورہ انفال کے اندر. یہ پوری سورت معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مسلسل خطبہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا، اور اس سزا کی جو آخری قسط تھی وہ سن 9 میں آئی ہے، جبکہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد ان کا قتل عام شروع ہو جائے گا. وہ چیز ہے کہ جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے. لہذا جو پہلا قدم ہے اہل مکہ پر عذاب کا، غزوہ بدر، اس کے ذکر پر مشتمل سورت سورہ انفال، یہ سن 2 ہجری میں نازل ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو اس کا آخری قدم تھا، آخری قسط، وہ سورہ توبہ میں، اگرچہ وہ نازل ہو رہی ہے سن 9 ہجری میں، لیکن اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا. اس طریقے سے یہ جو دوسرا گروپ ہے، انعام و اعراف، مکیات، انفال اور توبہ، یہ گویا کہ اس اعتبار سے ایک مکمل یونٹ بنتے ہیں. غزوہ بدر کا جو تاریخی پس منظر، ظاہر بات ہے کہ اس وقت تفصیل سے بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہے، چند نکات البتہ ضروری ہیں. ہجرت سے پہلے تک حضور کا حکم یہ تھا صحابہ کرام کو کہ تم پر کتنا بھی تشدد کیا جائے، تم جوابی کارروائی کوئی نہیں کرو گے. اس حکم کی توثیق ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یاد کرو، ایک وقت وہ تھا جب تم سے یہ کہا گیا تھا کفو ایدیتکم، اپنے ہاتھ رو کے رکھو، بندے رکھو. لیکن ہجرت کے دوران ہی وہ آیات نازل ہو گئی تھی، سورہ حج میں شامل ہے، اثناء سفر ہجرت میں وہ آیات نازل ہوئی. ان میں اب اذن قتال آ گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ جو ہے ٹھونس دی گئی ہے، جن پر ظلم کیا گیا ہے، یا وہ بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں. تو اذن قتال جو آ گیا وہ دوران سفر ہجرت. اب حضور نے اس پر جو عمل کیا، ہجرت کے بعد 6 مہینے تو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنی اندرونی حیثیت اور پوزیشن کو مضبوط کیا. 3 کام 6 مہینے میں بڑے اہم کیے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مرکز وجود میں آ گیا، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی. اور جو یہودی قبائل آباد تھے مدینے میں ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا میثاق مدینہ، انہیں گویا کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کے پیکٹ میں انہیں جکڑ لیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے. اس کے بعد آپ نے مکے کے خلاف اور قریش کے خلاف گویا کہ اقدام شروع کر دیا. وہ اقدام کیا تھا؟ ان کے جو قافلے جاتے تھے ان کی لائف لائن جو تھی وہ تجارت تھی، اس لیے کہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو تھی اس میں وہ لنک بن گئے تھے. ان کے قافلے جاتے تھے شمال میں، شام کے ساحل پر، فلسطین کے ساحل پر، اور یورپ وغیرہ سے جو سامان تجارت آتا تھا وہ وہاں سے اٹھاتے تھے. پھر وہ جاتے تھے جنوب میں یمن کے ساحل پر، وہ یہ سامان وہاں پہنچایا، اور جو تمام مشرقی ممالک سے، چین سے، ہند چینی سے، انڈونیشیا وغیرہ، انڈیا سے جو مال آتا تجارت کا وہ یہاں سے اٹھاتے تھے. وہ یہ لنک تھا، اس لیے کہ بحر سویس تو تھی نہیں اور ابھی افریقہ کے گرد ہو کر راستہ معلوم نہیں تھا، وہ تو 1498 میں جا کے معلوم ہوا حضور کے تقریباً 1000 برس بعد. اس حوالے سے ان کے جو تجارتی کام میں جاتے تھے آپ نے ان کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، ایز اف تھریٹنڈ دیئر لائف لائن، جس کے نتیجے میں پھر قریش نے جوابی کاروائی شروع کی. ورنہ ہمارے پاس تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ خود قریش نے کوئی ابتدائی قدم اٹھایا ہو ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے جو انہوں نے تشدد کیا، جو مسلمانوں کو ستایا، جو تکالیف دی، جو شدید ترین آزمائشوں میں ڈالا، وہ اپنی جگہ ہے. ہجرت کے بعد ان کی طرف سے ابتدائی قدم کوئی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے. وہ مدینے کی ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے مدینے، بلکہ مدینہ کو انہیں ایک آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے اللہ نے عطا کیا تھا کہ وہاں سے وہ اپنے مشن کے لیے اب لانچ کریں، آفنسو لانچ کریں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے وہ قافلوں کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے. اگر کہ کہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن 8 ہیں اس قسم کے چھاپا مار دستے کے جو آپ نے بدر سے پہلے بھیجے ہیں. اگر کہ ان میں آپ نے صرف مہاجرین کو شریک کیا، اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا. البتہ ایک بہت بڑا قافلہ جو جا رہا تھا شام کی طرف ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس کا آپ نے خود پیچھا کرنا چاہا لیکن وہ جلدی میں آگے نکل گیا. اب جو وہ قافلہ واپس آ رہا تھا اس کی خبر آپ کو مل گئی، وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، بہت ندا پھندا آ رہا ہے، 1000 اونٹ ہے، 7 جو ان کے جو بھی محافظین ہیں وہ 40 یا 60، دو روایتیں علیحدہ ہیں، کل 40 یا 60 آدمی قافلے کے ساتھ، اور کوئی لشکر تو نہیں ہوتا. اونٹ 1000 اور 50,000 اشرفی کا مال جو ہے اس قافلے میں تھا. تو حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ چلو بھائی جو بھی چلنا چاہے ہم اس قافلے کا راستہ روکیں گے. تو وہاں سے ایک جمعیت نکلی، لیکن یہ کسی کو گمان نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی، کوئی فوج آ جائے گی. خیال یہی تھا کہ قافلہ ہے، قافلے کا راستہ روکنا ہے. اس حوالے سے کوئی تیاری نہیں کی گئی، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی ہتھیار بھی نہیں لیے گئے، بہت سے سینئر صحابہ بھی ساتھ نہیں گئے. اس لیے کہ یہ کوئی جنگ کی بات نہیں تھی، یہ تو ایسے ہی ایک مہم تھی جیسے کہ اس سے پہلے 8 مہمیں ہو چکی تھی. لیکن بہرحال 313 یا 317 اس طرح کی تعداد آتی ہے، زیادہ طور پر 313 کی ہے، وہ آپ کے ساتھ نکلے. ابھی آپ بدر کی طرف جا ہی رہے تھے، راستے میں تھے، مقام صفرا میں پھر آپ کو اللہ تعالی نے اطلاع دے دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شمال سے تو وہ قافلہ آ رہا ہے جس کے خیال سے آپ مدینے سے نکلے تھے، لیکن اب جنوب سے ایک لشکر بھی آ رہا ہے قریش کا، پوری تیاری کے ساتھ، 1000 جنگجو اور سارے سرداران میں قریش شامل ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، تیاریوں کے ساتھ. اس لیے کہ ہوا یہ تھا، ابو سفیان نے جبکہ وہ واپس قافلہ لے کر آ رہا تھا اطلاع بھیجنی تھی پہلے ہی بکے، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ محمد کے آدمی حملہ کریں گے میرے قافلے پر، لہذا اس کی حفاظت کا بندوبست کرو. ایک اور حادثہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرق کا قتل ہو گیا تھا. یہ نخلہ ایک مقام ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین، وہاں تو وہاں سے بھی فریادی جو ہے وہ روتے پیٹتے ہوئے چلاتے ہوئے آئے کہ مسلمانوں کی یہ ہمت ہو گئی کہ مدینے سے 300 میل سے زائد کے فاصلے پر ہمارا ایک آدمی مار دیا تھا. تو یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں, وار کرائی بن گئی بڑی زبردست, بڑی تیاری کے ساتھ قریش نکلے. اب پھر حضور نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی اور رکھ دیا ان کے سامنے معاملہ کہ دیکھو, ایک تو وہ قافلہ ہے جو شمال سے آ رہا ہے اور گمان یہ ہے کہ وہ بھی بدر کی وادی سے ہو کر گزرے گا, ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مکے سے, وہ بھی بدر میں آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے مسلمانوں کے ان میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا, تو کدھر چلنا چاہیے؟ کچھ ذرا عافیت پسند لوگ ہوں گے, انہوں نے کہا حضور پہلے قافلے کی طرف چلے, آدمی ہیں 40 یا 60, آسانی سے ہم انہیں ختم کر دیں گے اور پھر بہت سا مال ہاتھ آ جائے گا. ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے, ہتھیار لے کر بھی نہیں گئے, کم سے کم ان 40, 50, 60 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے ہمیں, پھر لشکر سے مٹ بھیڑ ہو جائے گی. لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. آپ بار بار کہتے رہے بے مشورہ دو مجھے, مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, مقداد بن الاسود نے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جان سارانہ انداز کی تقاریر کی کہ حضور آپ ہم سے کیا مشورہ مانگ رہے, جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے. حضور پھر بھی کہہ رہے ہیں. تب پھر انصار کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کیا کانک تامینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سکون ہماری جانب ہے. اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں حضور مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے, ان میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو انصار مدینہ حضور کی اس طریقے سے حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی. ابھی یہاں مدینہ پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور جو ہے مدینہ سے باہر نکل کر آپ نے خود اقدام کیا تھا, لیکن حضرت سعد بن عبادہ نے بھی کہا کہ حضور انا آمنا بیتا صدقنا کا, حضور ہم آپ پر ایمان لا چکے, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے, اب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, جو آپ کا فیصلہ ہو, اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے, اور اگر آپ حکم دیں گے ہم اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے, لیکن یہ کہ یمن کے شہر ہے وہاں تک بر کے غمات تک ہم پہنچ جائیں گے. بس اس پر حضور کا چہرہ کھل اٹھا خوشی سے اور آپ نے اعلان کیا چلو بدر کی طرف. یہ ہے پس منظر اس کا, اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو معجزانہ طور پر فتح دی ہے, صرف 313 ادھر 1000, وہ کین کاٹے سے لیس ہو کر گھر سے نکلے ہیں اور یہ گھر سے نکلے تھے صرف قافلے کا راستہ روکنے کے لیے, ہتھیار بھی موجود نہیں تھے, ادھر صرف 2 تھے گھوڑے والے, ادھر 100 کا رسالہ ساتھ تھا, ادھر 70 اونٹ تھے, ادھر 900 اونٹ تھے. یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ قوت کے اندر اس قدر فرق و تفاوت تھا, لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی بڑی فتح مبین. اب اس کا ذکر ہے یہ, لیکن قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے, وہ واقعہ کہ جو جنگ کے بعد پیش آیا اس کے تذکرے سے بات شروع کر رہے ہیں. جنگ کے بعد چونکہ بہت سا مال غنیمت ہاتھ آ گیا, اس کی تقسیم کے بارے میں اب کچھ مسلمانوں میں جھگڑے شروع ہوئے. کسی نے کہا کہ ہم جو ہے ہم نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, ہمارا حق ہے. کسی نے کہا کہ ہم جو وہاں پر پہرے پر کھڑے ہوئے تھے, تو ہم پہرے پر نہ ہوتے تو کیسے تمہیں جو ہے پتہ ہو جاتی, ہمارا حق ہے. پھر عام قاعدہ اس سے پہلے یہ رہا تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگا اسی کا ہے, اس سمجھتے تھے لوگ کہ جس نے جو مال جمع کیا ہے وہ سب انہیں کا ہوگا, لیکن یہ کہ بالآخر اس کا فیصلہ اللہ نے بعد میں کیا, لیکن پہلے یہاں پہ اس کا حوالہ دے کر گفتگو شروع کی. یسألونک عن الانفال, اے نبی یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. انفال جمع نفل کی, نفل کہتے ہیں جو اضافی شہر, یعنی جنگ میں اصل مقصود تو فتح ہوتی ہے, مال جو ہے وہ مطلوب نہیں ہوتا, مال تو اضافی شہر جو مل جائے, ورنہ اصل شہر جو ہے وہ فتح ہوتی ہے. یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, کہہ دیجئے کہ یہ انفال جو ہے یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, کسی کا کچھ نہیں, سب کا زیرو کر دیا ایک دفعہ, پھر بعد میں آ کر قانون بیان کیا ہے, لیکن ایک دفعہ جو ہے ان سے کہا کہ کسی کا بھی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کا مال. فتق اللہ, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ اسلح ہو جاتا بہن کور, اپنے درمیان اپنے تعلقات کو درست کرو, جھگڑو نہیں اس ایشو پر, وہ اطیع اللہ و رسول, وہ رکاط کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. اور اصل میں مومن کون ہوتا ہے؟ اب اس کی تشریح آئی. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ تو کل کا کل توکل اور بھروسہ اپنے رب پر رکھتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو قائم رکھتے ہیں نماز کو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں وہ لوگ جو صحیح صحیح پکے ٹھکے مومن ہیں. مومنین حقا لہم درجات عند ربہم. ان کے درجے ہیں بہت بلند اپنے رب کے پاس. ظاہر بات ہے وہ سب بھی برابر نہیں ہیں. ابو بکر کا جو درجہ ہے ایک عام صحابی کا تو وہ نہیں. تو مغفرہ اور مغفرت ہے رزق کریم اور بہت ہی باعزت روزی ہے. کما اخرج ربک من بیتک بالحق. اب یہاں سے شروع ہوا غزوہ بدر کا بیان. جیسے کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ایک فیصلہ تھا کہ اس یوم بدر کو یوم الفرقان بنا دینا ہے. یہ بات واضح کر دینی ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اگرچہ مومنین میں سے ایک کچھ گروہ تھا کہ جو کچھ اس کے لیے طبیعت طبعاً آبادہ نہیں تھا, کچھ راضی نہیں تھے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین. اور وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں جبکہ بات بالکل واضح بھی ہو چکی تھی. اس مشاورت کا ذکر ہو رہا کہ حضور نے فرما دیا تھا کدھر چلے. اب اس کو از خود جو ہے سمجھدار لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ حضور کا اشارہ کدھر ہے. اگر قافلے کی طرف جانا ہوتا تو مشورے کی ضرورت کیا تھی. لیکن یہ ہے کہ جب کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح ہو جائے گی تو حق تو واضح ہو چکا تھا. اس کے باوجود جو ہیں وہ جھگڑ رہے تھے. کَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. ان کی کیفیت اس وقت وقتی طور پر ایسی بن گئی تھی گویا کہ انہیں موت کی طرف دھکا دیا جا رہا ہے اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موت کو. ہوں گے چند لوگ ان میں ایسے جن کے لیے کہ اس قدر اسٹرانگ ورڈس جو ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک ضرور تمہیں مل جائے گا, تمہیں فتح ہو جائے گی. أَنَّهَا لَكُمْ کہ وہ تمہیں مل جائیں گے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ. اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ گروہ جو ہے کہ جس سے کوئی کانٹا بھی نہ چبھے, 40 یا 60 آدمی ہو صرف محافظین, تو پہلے ہم ان سے جا کے نبٹ لیں. پہلے تم چاہتے تھے کہ ان سے نپٹا جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور کاٹ دے جڑ کافروں کی. یعنی 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو گویا کہ ایک طرح سے قریش مکہ نے جڑ کر لی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ سچ ثابت کر دے سچ کو. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل ثابت کر دے باطل کو. ولو کرے حل مجرمون. چاہیے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس تستغیثون ربکم. یاد کرو جب کہ تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے, مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم تو اللہ نے تمہاری دعا تمہاری درخواست کو قبول کر لیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو پے بپے آئیں گے لگاتار آئیں گے. یعنی اگر 1000 کا لشکر تمہارے مقابلے میں آ گیا ہے تو ہم 1000 فرشتے بھیج دیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا اور اللہ نے اسے بس تمہارے لیے ایک بشارت بنایا. ولتطمئن بہ قلوبکم اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ. بالکل یہی الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں. باقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم. وہ خود زبردست ہے حکمت والا ہے. اسے مدد کے لیے فرشتے بھیجنے کے لیے احتیاج نہیں ہے. اس کا تو حرف کن کافی ہے کسی بھی کام کے لیے. لیکن بہرحال تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہم نے کہا کہ ہم 1000 فرشتے بھیج دیں گے. اذ یغشیکم النعاس امنکم منہ. اور یاد کرو جب کہ تم پر طاری کر دی گئی تھی یا طاری ہو گئی تھی نیند ایک بڑے پرسکون انداز میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم کے طور پر، یعنی جو ایک رات تھی اگلی صبح جو ہے جنگ ہونے والی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو وہ رات آدمی جو ہے بڑے پریشانی میں گزارتا ہے، صبح کیا ہوگا، ہم تو 313 ہیں، 73 ہیں، ادھر لشکر آ گیا ہے پوری شام و شوکت کے ساتھ، کیا ہوگا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں اطمینان اور سکون ایسا دیا کہ وہ رات بھر آرام سے سوئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ساتھ ہی اللہ کی طرف سے ایک اور خوشخبری کے طور پر اس رات میں بارش بھی ہو گئی، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم. اب وہ پانی اتنا ہو گیا کہ صبح سب نے وضو کی، جس کو غسل کی حاجت تھی اس نے غسل کیا، اور یہ کہ زمین بھی جم گئی، ریتلی زمین تھی جم گئی، تو اس میں پاؤں دھستے نہیں تھے. اب لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے. وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی گندگی جو ہے وہ تم سے دور کر دے. فرض کیجئے رات میں کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی تو پانی اب تھا وافر جو اس کے ذریعے سے وہ غسل کر سکتا تھا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کی وجہ سے قدم جو ہے زمین میں جمنے لگے. اِذْ یُوحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جبکہ وہی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کو، انی معاکم، فرشتوں کو بھیجتے ہوئے مدد کے لیے، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، ایک دہشت طاری کر دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق، تو پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر. واضربوا منہم کل بنان، اور زل لگانا ان کی ایک ایک پور کے اوپر. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے عناد اور دشمنی کی روش اختیار کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی دشمنی اور عناد کی روش اختیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکم فذوقوہ، دیکھو یہ مزہ تو تم نے چکھ لیا، چکھ لو اس کو، یہ شکست کا مزہ تو تم نے چکھ لیا. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے اصل سزا تو آگ کی ہوگی، جہنم کی، جو آخرت میں ملنے والی ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا، اہل ایمان جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھنا کبھی ان کی طرف پیٹھ نہ پھیر دینا، جنگ سے بھاگنے کی، جان بچانے کی، فرار کی کوئی شکل نہ ہو، جمے رہو، جان جاتی ہے تو جائے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص بھی پیٹھ پھیر دے گا اس دن، الا دو استثناءات ہیں، الا متحرفاً لقتال، سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے ہی پینترا بدلنا مقصود ہو. آپ نے ایک طرح کی الائنمنٹ کی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، فوج کی اس وقت کی جنگ میدان جنگ کی صورتحال کو دیکھ کر کہ ادھر سے ذرا پیچھے ہٹیں، ادھر سے آگے بڑھیں. تو یہ جو پیچھے ہٹنا ہے جسے ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہا جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے راؤٹ، بھاگ پڑنا، وہ تو یہ جان بچا کر بھاگنا، وہ نہیں، ایک ہے ٹیکٹیکل ریٹریٹ، یعنی ایک ہیلے اور تدبیر کے طور پر پیچھے ہٹنا. اور متحیزاً الی فئات، یا دوسرا استثناء یہ ہے کہ اپنے فوج کے ساتھ جا کر ملنے کے لیے، یعنی کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جوش کے اندر بڑھتا چلا گیا جہاں تک کہ اصل اپنی فارمیشن پیچھے رہ گئی، اب وہ نرغے میں آ رہا ہے، اب وہ ذرا پیچھے ہٹتا ہے تاکہ اپنی فوج کے ساتھ جا کر پھر مل جائے. یہ دو شکلیں تو جائز ہیں ذرا پیچھے ہٹنے کی، یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ فرار نہیں ہے، یہ تو جنگ ہی کی ایک سمجھیے پیتلا بدلنے والی شکل ہے. اگر ان دو کے علاوہ کسی نے پیٹ دکھا دی اور میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گیا، فقط باب غضب من اللہ، تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے اپنا سر لے لیا. وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم، تو اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا. ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اب اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر وہ کام پورا ہو نہیں سکتا. اس لیے فرض کیجئے کہ میں نے یہ کپ اٹھایا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ارادہ تھا میں نے اٹھایا, لیکن یہ کہ اللہ کا اذن نہ ہوتا تو میں نہیں اٹھا سکتا تھا. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ نے مجھ سے اٹھوایا. تو یہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ غزوہ بدر میں اس سے بھی آگے بڑھ کر واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بڑی واضح جو ہیں شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا. بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے اوپر ایک ارادہ کیا کہ وار کروں, میری تلوار اس تک پہنچی بھی نہیں اور اس کا سر کٹ کے نیچے گر گیا. یہ کس نے گرایا؟ معلوم ہوتا کہ واقعتاً فرشتے زمین پر آئے ہیں اور فرشتوں نے وہ کام کیا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عذاب کی شکل میں تھا. تو جیسے اور قوموں کے اوپر عذاب آئے تو وہ جس طریقے سے آتے تھے فرشتوں کے ذریعے سے آتے تھے, اسی طریقے سے یہ بھی عذاب کی پہلی قسط جو آئی ہے کفار مکہ پر, بدر حقیقت فرشتوں کے ہاتھوں آئی. بہرحال مسلمانوں نے بھی صبر اور مصابرت کا ثبوت دیا, جمے رہے اور اپنی جانیں بھی دی ہیں. 13 صحابہ جو ہیں وہ تو عین میدان میں ہی اسی روز جو ہے اسی وقت شہید ہوئے ہیں, اور ایک زخمی ہو گئے تھے وہ واپس سفر کے دوران مدینے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. تو 14 جو ہیں صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ کوئی زیادہ نامور, کوئی مشہور, کوئی سردار یہ نہیں, جبکہ قریش کے جو 70 مارے گئے وہ سب کے سب تقریباً بڑے بڑے سردار تھے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اور اے نبی آپ نے جو مٹھی بھر کر کنکری پھینکی تھی ان کی طرف وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, اللہ نے پھینکی تھی. جنگ کے شروع ہونے سے پہلے حضور نے اپنے ہاتھ میں ایک کنکری لی مٹھی بھر کر, شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں, یہ کہہ کر آپ نے کفار کے لشکر کی طرف وہ اس کو پھینک دیا. بہرحال یہ رسول کا کام تھا, نبی کا کام تھا, اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. آپ نے نہیں پھینکی تھی اے نبی, یہ کنکریاں ہم نے پھینکی تھی. وَلَيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, یہ جو باب افعال سے آتا ہے ابلا یبلی ابلان, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے جوہر ظاہر کرنا. اب آپ کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے کیا معلوم ہوگا جب تک کہ آپ کے اوپر کوئی ٹیسٹ نہ آئے, کوئی امتحان نہ آئے. تو امتحان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مخفی جوہر ہے وہ نکھر کر اور ابھر کر سامنے آتا ہے, اجاگر ہوتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اپنی طرف سے احسان کرے اور ان کی جوہروں کو نمایاں کرے. ان اللہ سمیع علیم, یقین اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین, اب یہ تو ہو چکا, یہ تو واقعہ تھا جو ضرور پذیر ہو چکا. اور جان رکھو کہ ان اللہ موہن قید الکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کی تمام چالوں کو اسی طریقے سے ناکام کر دینے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح, اب یہ خطاب ہے قریش مکہ سے. دیکھو قریش مکہ, اگر تم چاہتے تھے کہ تمہیں فتح, تمہیں فیصلہ مل جائے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ بدر کی جنگ سے ایک رات پہلے جبکہ حضور نے بھی بڑی طویل دعا کی تھی سجدے میں گر کر, تو ابو جہل نے بھی دعا کی تھی, اللہم اقطعنا للرحم فعین الغدات, اے اللہ ہمارے جو رحمی رشتے جس نے کٹوا دیے ہیں, بھائی کو بھائی سے, باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا, بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا, اس لیے کہ اسلام نے آ کر رشتے کاٹ دیے. اور یہاں یہ تھا کہ ادھر حضرت ابوبکر تھے تو کفار کے ساتھ جو ہے عبد الرحمان ابن ابوبکر آیا ہوا تھا, اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. ادھر حذیفہ ابن یمان تھے, حذیفہ ابن عتبہ, تو ادھر عتبہ خود آیا ہوا تھا باپ, اس طریقے سے ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر ہے, ماموں ادھر ہے, بھانجا ادھر ہے, اس طریقے سے شکل تھی. اس نے دعا کی تھی کہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹوا دیے ہیں اے اللہ اسے تو کل ذلیل و خوار کر دے. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تھے کہ تمہیں فیصلہ مل جائے اللہ کا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, تو فقط جاءکم الفتح, تو دیکھو وہ فیصلہ تم تک آ گیا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اب بھی بعد آ جاؤ تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے, خیریت ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ, اگر تم اعادہ کرو گے اپنے اسی طرز عمل کا جو تمہارا اب تک رہا ہے, تو پھر ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے جو ہم نے اب کیا ہے. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا, اور تمہاری جمعیت اور تمہاری نفری تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی. ولو کثرت, خواہ وہ کتنی ہی بھی زیادہ ہو. وان اللہ مع المؤمنین, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور مت پیٹھ موڑو اس کی طرف سے جبکہ تم سن رہے ہو. نبی نے ایک پکار لگائی, آؤ چلو ادھر, اور تم نے سن لیا ہے اور پھر تم کرنی کتر آ جاؤ. تو یہ ایمان کے منافی ہے. ہاں سنا نہیں, اطلاع نہیں پہنچی, تو بات دوسری ہے. وانتم تسمعون, تم نے سن لیا اور پھر بھی تم ادھر سے روح گردانی کرو, کرنی کتر آ جاؤ, تو یہ تمہارے ایمان کے دعوے کی منافی ہو جائے گا. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور ان لوگوں کے مانندہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور انہوں نے نہیں سنا, ہوا دل سے نہیں سنا, سنی انسنی کر دی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. یقیناً اللہ تعالی کے نزدیک تو تمام چوپایوں میں, جانداروں میں سب سے برے یہی لوگ ہیں کہ جو اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, جو بہرے اور گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو انہیں ضرور سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ انہیں سنا دیتا تب بھی انہوں نے پیٹ موڑنی تھی اور اعراض ہی کرنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر. اذا دعاکم, جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں, لما یحییکم, اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. یعنی تمہیں خطرہ ہے موت کا جنگ میں جانے سے, لیکن وہاں شہادت ہو گئی تو اصل زندگی حاصل ہو جائے گی. اب دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی, آل عمران میں بھی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, سورہ بقرہ سورہ آل عمران. لہذا یہ تو جو اللہ پکار رہا ہے تمہیں, اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں, وہ اصل حیات, اصل زندگی, حیات معنوی کی طرف. وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. جان لو اللہ تعالیٰ حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یہ وہی فنومینن ہے جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ جب حق واضح ہو جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے فوراً. اگر آپ واضح ہونے کے بعد دل نے گواہی دے دی بات ٹھیک ہے, دماغ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے کسی تکبر میں, کسی حسد میں, یا کسی لالچ میں, یا کسی اور اپنے مفادات کی وجہ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ نے حق کو پہچاننے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے. اور یہ فنومن آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوتا ہے کہ پھر انسان میں سرے سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. ختم اللہ علی قلوبہم, اسی کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. اسی کو یہاں کہا کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے اس کے اور اس کے دل کے مابین. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے, جمع کیا جانا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس عذاب سے جو صرف تمہارے گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. یعنی جب ایک عمومی عذاب آتا ہے کسی قوم کے اجتماعی فساد کی وجہ سے, تو اس میں گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے نہیں روکا بدی سے وہ بھی لپیٹ میں آ گئے, اگرچہ وہ خود اس بدی میں, اس برائی میں ملوث نہیں تھے, خود وہ یوم سبت کے حکم کو نہیں توڑ رہے تھے, لیکن منع نہیں کیا, لہذا وہ بھی اسی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور یاد کرو جبکہ تم تعداد میں کم تھے اور تمہیں لوگوں نے دبایا ہوا تھا زمین کے اندر. مراد مکہ, مکے کے اندر جب تم تھے مسلمان ہو تو ظاہر بات ہے کہ کفار کا زور تھا, دبدبا تھا, اور تم کمزور تھے, دبے ہوئے تھے. تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے. فَآوَاكُمْ, تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں رزق دیا بہت ہی پاکیزہ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. یہی صورتحال ہم پر جو ہے, یہ آیات جو ہیں منطبق ہوتی ہے 100%. ہم یونائٹڈ ہندوستان جو تھا اس میں ڈر رہے تھے کہ ہندو اکثریت میں ہمیں دبا لیں گے اور ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. اور ظاہر بات ہے کانگریس اس کے لیے تیار نہیں تھی, انگریز کی پالیسی بھی وہ نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ دی, ملک دیا, لیکن یہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہم شکر کریں. ہم نے یہاں آ کر وہ کام نہیں کیا, ہم نے وہ اسلام کو قائم نہیں کیا, شریعت نافذ نہیں کی, ہم اللہ کے مجرم تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ, اور اہل ایمان خیانت مت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. وتخونوا اماناتکم, نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کیا کرو. لیکن ظاہر بات ہے خیانت میں سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے. اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا, بدعہدی کر رہے ہیں, اس سے بڑی بدعہدی کون سی ہوگی. ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دے, ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے, وہ ہم نے نہیں کیا. اللہ نے نجات دے دی, موجودانہ طریقے پر نجات دے دی, لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہے فتنہ ہیں, آزمائش کا ذریعہ ہیں, اللہ تمہیں ان کے ذریعے سے آزماتا ہے. وان اللہ عندہ اجر عظیم, اللہ آزماتا ہے کہ ان کی محبت زیادہ ہے یا ہمارے دین کی محبت زیادہ ہے, اللہ کی محبت زیادہ ہے, رسول کی محبت زیادہ ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت زیادہ ہے, یا مال اور اولاد کی محبت زیادہ ہے. اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں. وان اللہ عندہ اجر عظیم, اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اہل ایمان اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ دے دے گا اور تمہارے حق میں فرقان نازل فرما دے گا, بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ معلوم ہو جائے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. ویکفر عنکم سیئاتکم, اور تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیوں کو, ویغفر لکم, اور بخش دے گا تمہارے گناہ. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک, اور یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ لوگ آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے, قریش مکہ بیٹھ کر مشورے کیا کرتے تھے زاد دعا میں کہ کیا کیا جائے اس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دعوت تو کس طرح رک نہیں رہی, لوگ ان کی طرح رجوع کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں, ہمارے غلام جو ہیں ان پر ایمان لا رہے ہیں, بڑے خطرے کی بات ہے. تو وہ چالیں چلتے تھے, سوچتے تھے لیثبتوک کا کہ آپ کو کہیں قید کر دیں, اور یقتلوک کا یا آپ کو قتل کر دیں, اور یخرجوک کا یا آپ کو یہاں اس بستی سے نکال باہر کریں, اس سے آپ کو ملک بدر کر دیں. ویمکرون ویمکر اللہ, وہ اپنی سے چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی سے تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ یقیناً بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وإذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا, اور جب انہیں ہماری آیات پر سنائی جاتی تھی, قالوا تو وہ کہتے تھے قد سمعنا, جی بہت سن لیا بہت سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا, ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو محمد جو کچھ سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے. ہم چاہیں اگر, ہم چاہتے نہیں لیکن ہم چاہیں اگر, لقلنا مثل هذا, تو ہم بھی ایسا ہی کلام جو ہے موضوع کر سکتے ہیں. ان ہذا الا اساطیر الاولین, یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں. یہ بات خاص طور پر نضر ابن حارث کا, ایک بہت بڑا قریش کے سرداروں میں سے جو بہت ہی کٹر مخالف تھا حضور کا, یہ اس کا قول تھا. وہ اس قالو, اور جبکہ انہوں نے یہ کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, جب وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ جو بات محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگر حق ہے آپ کی طرف سے تیری طرف سے, فامطر علینا حجارتا من السماء, تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. ارے اتنا بعذاب علیم, یا یہ کہ ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے دے. آپ سوچتے ہوں گے یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے, وہ یہ بات ایسے کہتے تھے کہ اپنے عوام کو وہ چاہتے تھے یہ باور کرانا کہ ہم یقیناً محمد کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے, نہیں سمجھتے, نہیں سمجھتے, اور کسی درجے میں بھی ماننے کو تیار نہیں. تو گویا کہ اپنے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے, اے اللہ اگر یہ محمد درست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ واقعتاً اللہ تیرا کلام, پھر ہم پر بارش برسا دے پتھروں کی, ہمیں مار دے, ہمیں ہلاک کر دے, تاکہ عوام کو یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ دانشور ہیں ہمارے, یہ لیڈر ہیں ہمارے, چودھری ہیں, سردار ہیں. تو واقعتاً یہ خلوص دل سے, کوئی اور ضد نہیں ہے, تعصب نہیں ہے, ورنہ ایسی بڑی بددعا اپنے آپ کو کیسے دے دیتے. وما کان لیعذبہم، اور اللہ کے لیے کسی طرح سے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا. کیوں؟ وانت فیہم، ابھی ہے نبی، آپ ان میں موجود تھے. یہ تو جب نبی جو ہے ہجرت کرتا ہے اس کے بعد پھر عذاب کا راستہ کھلتا ہے، آپ موجود تھے. وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا جبکہ وہ استغفار بھی کیے جا رہے تھے. یعنی جو ایک تو خاص طور پر جو ان کے عوام الناس تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا ہے، صحیح کون سی ہے، کس کی بات ہے. ان کی مت مار دی تھی ان کے جو سردار ہیں، چودھری ہیں، انہوں نے تو وہ تو دعا کرتے تھے اللہ سے، تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک الا شریک تملک وما ملک، تو ساتھ یہ کہ غفرانک غفرانک، اے اللہ مغفرت کر دے مغفرت کر دے، اللہ کو پکارتے رہتے تھے. تو اس لیے عذاب ان پر نہیں آ سکتا تھا. عذاب آیا کب؟ جیسے سانپ کو بل میں سے نکال لیا جائے، ایسے ہی ایک ہزار کا لشکر جو ہے مکے سے نکال کر باہر اللہ لے آیا، اور میدان بدر میں. یقینی ورنہ مکہ تو دارالامن تھا، وہ تو امن کی جگہ تھی، حرم، تو اس میں ان کے لیے اس طرح کا عذاب دینا اللہ تعالیٰ کے لیے روا نہیں تھا. تو اللہ نے شکل جو اختیار کی وہ یہ کی ہے. وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء، اور ان کو کون سی ایسی دلیل ہے یا کون سی ایسی پناہ ان کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ ہوں گے سدون عن المسجد الحرام، وہ روک رہے ہیں لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے. وما كانوا اولياء، اور یہ اس کے متولی نہیں ہیں، یہ حقدار نہیں ہے تو اس کے متولی ہوں مسجد حرام کے، بیت اللہ کے. ان اولیاء ہوں الا المتقون، مسجد حرام کے ولی اور متولی تو وہ ہیں جو تقوی والے ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی. وما کان صلاتهم عند البیت، اور نہیں رہی تھی ان کی نماز بیت اللہ کے قریب. کیا نماز تھی ان کی؟ الا بکان و تسبیح، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے. یعنی یہ کہ جو ہمارے ہاں بھی ہوتے ہوتے اب وہ جو موسیقی اور قوالی اور قوالیوں کا جو ہے صوفیوں کے حلقے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجدیں آج تک اس سے محفوظ ہیں. ویسے سنا ہے کہ افریقہ میں بعض ممالک میں مسجدوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ سازوں کے ساتھ بھی ساری قوالیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو ان کا کیا رہ گیا تھا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے نتیجے میں کہ جو تم کر رہے تھے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. ظاہر بات ہے یہ ایک ہزار کا لشکر تیار ہوا تھا تو اس کے لیے ساز و سامان درکار تھا کہ نہیں؟ کنٹریبیوشنز کیے ہوں گے، پیسے جمع کیے ہوں گے، اسلحہ کا بندوبست کیا ہوگا. ایک ہزار اونٹ لے کر نکلے تھے، دس اونٹ روزانہ ذبح کرتے تھے اپنے لوگوں کو کھانا دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے جو لوگوں نے خرچ کیا اس لیے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے. فتح ينفقونها، تو یہ خرچ کرتے ہی رہیں گے. ثم تكون عليهم حسرة، پھر بعد میں یہ ان کے لیے حسرت کی بات بن جائے گا، ہاں ہم نے اتنا خرچ نہیں کیا اور حاصل کچھ نہ ہوا. ثم يغلبون، اور پھر ان کے اوپر اہل اسلام غالب آ جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا الى جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ جہنم کی طرح جمع کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کر دے، ایک دوسرے کے اوپر جمع دے. فَيَرْكَمُهُ جَمِيعًا، اور پھر ان سب کو ایک ڈھیر بنا کر فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہوں گے کہ جو برباد ہونے والے ہیں، خسارے والے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے اگر اب بھی وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر وہی طرز عمل اختیار کیے رکھیں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو اگلوں کی مثالیں جو ہیں گزر چکی ہیں. قوم ہود کا جو حشر ہوا اور قوم صالح کا جو حشر ہوا، وہ ان کی اپنی اسی سرزمین کے اندر یہ قوم آباد تھی، تو وہی حشر انہیں اپنا یاد کر لینا چاہیے کہ ہو جائے گا. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اور اے مسلمانوں، اب جبکہ تمہارا یہ قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی حضور کی دعوت کے آغاز کے بعد کوئی 15 برس کے بعد جا کر یہ جنگ ہوئی ہے پہلی، تقریباً 12.5 برس، 13.5 برس مکے کے، وہاں تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2 سال جو ہے مدینے میں آنے کے بعد یہ پھر جم کر جو جنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے. لیکن اب جب کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اب اسے آخر تک پہنچانا ہے. قاتلوہم، ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ و فساد باقی نہ رہے. فتنہ کیا ہے؟ باطل کا غلبہ. ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل، نظام زندگی پورا کا پورا اللہ کے تابع ہو جائے. یہ آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں بھی، صرف کلہ کا لفظ وہاں نہیں ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، یہ آیت گزر چکی ہے 24 رکوع میں سورہ بقرہ کے. یہاں اس میں مزید زور پیدا کیا گیا ہے ویکون الدین کلہ للہ. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کرے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ تمہارا ولی ہے، مولا ہے، مددگار ہے، خوش بنا ہے. نعم المولا، کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی. ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، اب یہاں پر وہ غنیمت کا قانون بیان کیا گیا جس کے بارے میں شروع میں کہہ دیا گیا تھا کہ مال غنیمت پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ جنگ اللہ نے لڑی ہے، اللہ کے فرشتوں نے جیتی ہے، لہذا کسی کا تم میں سے کوئی حق اس کے مال غنیمت پر نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد جو ہے جو بھی دیا جا رہا ہے گویا کہ وہ ہم کے لیے بہت غنیمت ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی تمہیں غنیمت ہاتھ لگی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو 5واں حصہ اس کا جو ہے خمس، وہ تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، اور مساکین کے لیے ہے. یعنی یہ تو بیت المال میں چلا جائے گا 5واں حصہ جو ہے خمس، باقی جو ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزل علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فرقان والے دن، بدر کے دن کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دے دیا کہ اس دن نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. یوم التقی الجمعان، جس دن کے 2 فوجوں کی جنگ ہوئی، آپس میں مد بھیڑ ہوئی 2 جمعیتوں کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بہرحال یہاں پر تو صرف ایک پہلو بیان ہوا اس قانون کا، طے یہ کر دیا گیا کہ جو 4 حصے بقیہ ہیں غنیمت کے وہ تمام مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا. مجاہدین میں جو کمپیٹنٹس ہیں، جنہوں نے باقاعدہ حصہ لیا ہے، وہ بھی، جو کہیں پہرے پر کھڑے کیے گئے وہ بھی برابر کے شریک سمجھے جائیں گے. البتہ جو پیدل ہے اسے اکیلا حصہ ملے گا، جس کے ساتھ سواری بھی ہے اسے 2 حصہ ملے گا، اس لیے کہ سواری کا چارہ وغیرہ وہ خود بندوبست کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے اتنا مال جمع کیا، سب جو بھی جمع کیا وہ سارا پول ہو کر پھر تقسیم ہوگا، اس میں کسی نے جمع کیا یا نہیں جمع کیا اس سے کوئی فرق اس کے حصے میں واقع نہیں ہوگا. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی، اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے عین وادی بدر کا. یہ بدر کی وادی جو ہے اصل میں ایک تکونی سی وادی ہے، شاہراہ ہے جو مکے سے راستہ آ رہا ہے اور شام کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں ایک مقام ایسا بن جاتا ہے کہ جیسے ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے بیچ میں وادی کی، ایک جنوب سے سرا اس کا جو ہے وہ مکے کا راستہ ہے، اور شمال میں جو سرا ہے وہ راستہ جا رہا ہے شام کی طرف، اور یہ دوسری طرف جو ہے اس کے ایپک سمجھ لیجئے بنتا ہے مشرق کی طرف، وہ راستہ جو ہے مدینہ کی طرف جا رہا ہے. تو مدینہ وہاں سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکہ وہاں سے وہ 250 میل کے فاصلے پر ہے، یہ 225 میل کے فاصلے پر ہے. تو اس اعتبار سے یہ وادی تھی در حقیقت کہ جہاں یہ پھر جنگ لڑی گئی. وہ قریش کے قافلے کو اس وادی میں داخل ہونا تھا شمالی سرے سے، اور جی کے جانا تھا پھر مکے کی طرف جنوبی سرے سے ادھر سے مشرق سے حضور تشریف لا رہے تھے. لیکن ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ محمد نے تیاری کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ میرا راستہ روکیں گے. لہذا اس نے بڑی عجیب چال چلی, ایک طرف مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ میری حفاظت کا بندوبست کرو, فوج بھیجو, اور دوسری طرف یہ کہ خود وہ راستہ ہی چھوڑ دیا. شمال میں اس وادی میں داخل ہونے کی بجائے مغرب کی طرف جا کر ساحل کے ساتھ 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 جا کر یعنی پہاڑی سلسلے کے پرے ہو کر وہ نیچے گزر گئے اور مدینہ مکے کی طرف اپنا قافلہ لے گئے. لیکن یہ کہ عین وقت پر ایک ہی وقت میں جب مسلمان پہنچے اسی وقت کفار پہنچے, عین بیک وقت معاملہ ہوا. یہ وادی کے اندر اس کا جو جنوبی سرا ہے اس کو یہاں کہا جا رہا ہے عدوۃ القصوی, دور کا کنارہ, یعنی حضور جہاں داخل ہوئے ہیں تو جو یہ مشرقی کنارہ اس کا ہے اسے کہا عدوۃ الدنیا, قریب کا کنارہ, اور وہ چونکہ دور تھا وہ دور کا کنارہ. اذ انتم بالعدوۃ القصوی, اے مسلمانوں یاد کرو جبکہ تم بالعدوۃ الدنیا تم یہ قریب والے کنارے پر تھے وادی کے, وہم بالعدوۃ القصوی اور وہ پرلے دوسرے دور والے کنارے پر تھے, وہ رقم و اسفل منکم اور وہ جو قافلہ تھا وہ اور نیچے تھا, وہ جو نیچے سے ہو کر گزر چکا تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اور اگر تم نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر ہمارا مقابلہ ہوگا, تب بھی کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو ہی جاتا, اختلاف ہو ہی جاتا, کوئی لشکر پہلے پہنچ گیا کوئی لشکر بعد میں پہنچا, کوئی ٹیم پہلے پہنچ گئی کوئی ٹیم بعد میں پہنچ گئی. تو یہ اگر تم نے اس کو پہلے سے وقت طے کیا ہوتا تب بھی عین ایک وقت ہی میں وہاں پہنچ جانا آسان کام نہیں تھا. ولیکن یقضی اللہ امرا کان مفعولا, لیکن اللہ نے خاص طور پر یہ شکل پیدا کر دی, اللہ نے فیصلہ کیا تاکہ وہ جو کام ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے, اور وہ کیا ہے لیہلک من ہلک عن بینہ, تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل کے قائم ہونے کے بعد, مغالطے میں نہ مارا جائے, واضح ہو جائے کہ حق کدھر ہے, حق کدھر اس کے ساتھ ہے, اتمام حجت اس پر ہو جائے. لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ, اور جو زندہ رہے وہ زندہ رہے ایک دلیل کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, ارے نبی یاد کیجئے جبکہ اللہ انہیں آپ کو دکھا رہا تھا آپ کے خواب میں آپ کی نیند میں تھوڑا, حضور نے خواب میں دیکھا کہ بہت کم لوگ ہیں, جو دشمن کا لشکر آیا ہے وہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے, بہت قلیل ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا, اگر اللہ نے آپ کو بڑی تعداد ان کی دکھا دی ہوتی, لَفَشِلْتُمْ, ہو سکتا ہے کہ آپ بتا دیتے اہل ایمان کو اور پھر وہ جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور تمہارے مابین اختلاف بھی کھڑا ہوتا کہ مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت حال کو پیدا ہونے سے بچا لیا. اب اس کے تعویل علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی تھی. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر, ظاہر بہت زیادہ ہے, حقیقت کے اعتبار سے ان کے اندر دم نہیں ہے, ان کے اندر جو ہے ہمت نہیں ہے, ان کے اندر صبر نہیں ہے, وہ سب کے سب اخلاقی طور پر تو حضور سے پہلے شکست کھا چکے تھے. وہ جانتے تھے ہمارے بہترین لوگ تو یہی تھے, یہ محمد اور ابوبکر اور عمر اور یہ عثمان, یہ تو ہمارے گلے سرسبت تھے, بہترین لوگ تھے, اور وہ ظاہر بات ہے کہ ان کی اکثریت جو وہاں پر آئی تھی تو زبردستی آئی تھی, ان کے دل جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ تو چند ان کے سردار تھے جو انہیں زبردستی لے آئے تھے. لہذا ان کے اندر جو جنگ کرنے کی استعداد تھی وہ واقعی کم تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت تھی ان کی وہ حضور کو خواب میں دکھا دی. انہ علیم و بذات صدور, یقینا وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر جو راز اور جو پنہا ہیں. وہی یونیکم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم, اب یہ بات جو ہے حضور کے ساتھ ہوئی تھی, اب یہ عام مسلمانوں سے. یاد کرو مسلمانوں جب کہ اللہ تمہیں دکھا رہا تھا ان کو, اذ التقیتم جب تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی, فی اعینکم قلیلاً تمہاری آنکھوں میں بھی وہ تمہیں کم کم نظر آئے, تمہیں یہ نظر آیا کہ بہت بڑی جمعیت نہیں ہے. اگر یہ محسوس ہوتا کہ بہت بڑی جمعیت ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دل جو ہے ان کے اندر کچھ کمزوری پیدا ہو جاتی, لیکن تمہیں بھی اللہ نے ایسا دکھایا. اب یہ ہوتا ہے بہت کچھ سبجیکٹو فیلنگ ہوتی ہے انسان کی, اگر آدمی مرعوب ہے تو اسے تھوڑا دشمن بھی بڑا نظر آئے گا, اور اگر ہمت میں ہے تو زیادہ دشمن بھی کمزور نظر آئے گا. تو یہ درحقیقت انسان کے اپنے احساسات سے اس کا زیادہ تعلق ہے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آيُنِهِمْ, اور تمہیں وہ کم دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں, یعنی جو کفار دیکھ رہے تھے تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تو 313 ہیں، کتنے ہیں معلوم ہوتا ہے مٹھی بھر ہے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ کر ڈالے، پورا کر دے وہ کام جو ہونا ہی تھا، یعنی جنگ ہو، لڑائی ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی ایک فریق پہلے ہی جو ہے وہ شکست مان کے چلا جائے، بلکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ مقابلہ بالفعل ہو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃً فاثبتوا واذکروا اللہ کثیراً لعلکم تفلحون. اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی فوج سے، تو نمبر ایک تو یہ کہ ثابت قدم رہو، جمے رہو، فاثبتوا، ثبات، واذکروا اللہ کثیراً، اور نمبر دو یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند رہو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو نہیں، اختلاف رائے مت پیدا ہونے دو. فَتَفْشَلُوا، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کی معنی نہ ہو جائے جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی یہ جو قریش کا لشکر چلا تھا تو بڑا ساز و سامان، ڈھول ڈھمک کا، نقارے بجتے ہوئے اور ہر طرح سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتراتے ہوئے، بطرن وریا ناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ نکلے تھے کس لیے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے. واللہ بما یعملون محیط، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اعمال جو ہیں اللہ کی مشیت سے آگے نہیں جا سکتے. وہ زین لہم الشیطان اعمالہم، اور یاد کرو جبکہ شیطان نے، ابلیس نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، کھبا دیا. وقال لا غالب لکم اليوم، اور اس نے یہ کہا، رنورا پیٹ دیا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ڈٹے رہو، جمے رہو. لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی تم پر آج غالب نہیں آ سکتا. وانی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہوں، تمہارے ساتھ ہی ہوں. فلما ترات الفئتان، پھر جب دیکھا ایک دوسرے، جو فوجیں تھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا، نقص علی عقبیہ، تو اب وہ جو ابلیس تھا شیطان، وہ اپنی ایڑی کے بل لوٹا، بھاگا. وقال انی بری منکم، اور اس نے کہا کہ میں بری ہوں، میں تم سے لا تعلق ہوں، میرا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے، کافر ہو ہے مشرک ہو. انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اسے جو وہ فرشتوں کے لشکر تھے وہ آتے ہوئے نظر آئے. انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، یاد کرو جب کہ منافق یہ کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، غر هؤلاء دینهم، یہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کی مت ماری گئی ہے. یہ 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جو کیل کانٹے کے ساتھ بیس ہے، جس کے ساتھ ایک پورا رسالہ موجود ہے 100 گھوڑوں کا، تو اندازہ تو کرو ان کی مت نہیں ماری گئی. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے تو ان کو دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، ان کی مت مار دی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ جو کوئی بھی اللہ پر توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ پر توکل کر لے اور اس سے اگر مدد مل رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اگر تم دیکھ سکو جب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے فرشتے قبض کرتے ہیں ان کی جانیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، مارتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھوں پر. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں چکھو مزہ جہنم کا، جلنے کا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ اس لیے تمہارے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے کرتوت، ان کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ معاملہ ہوا تھا آلِ فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. آلِ فرعون سے پہلے قوم مدین تھی جن کی طرف شعیب بھیجے گئے، پھر صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جن کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ سمود کی قوم تھی جن کی صالح بھیجے گئے، عاد کی قوم تھی جن کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے، یہ سارے قصے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف کے اندر۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے، زوراور ہے، اور سزا دینے میں سخت ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی قوم کی حالت کو بدلنے والا نہیں ہے، اور جو انعام اس نے اس پر کیا تھا اس کو سلب نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدل ڈالتے۔ اللہ کا انعام ہے، اکرام ہے اہل ایمان پر، لیکن اگر اہل ایمان نے اپنے کرتوت برے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے تھے بنی اسرائیل، وہ اس کے بارے میں آ چکا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں کے تمہیں فضیلت دی، لیکن پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہی کے معاملے میں طے ہوا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو خود نہیں چینج کرتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں۔ وان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب نہایت گناہگار اور ظالم تھے۔ ان الشجر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً تمام چوپایوں میں جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں، فہم لا یومنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، اب یہ ایک نئی بات آ رہی ہے، جن سے حضور نے معاہدے کیے تھے، پھر اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں، خاص طور پر یہود کے ساتھ معاہدے کیے اور بھی دوسرے قبیلوں کے ساتھ معاہدے ہوئے، الذین عاہدت منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں سے ان میں سے آپ نے معاہدے کیے تھے، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، پھر وہ ہر بار اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، انہیں کوئی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، فإما تثقفنهم في الحرب، تو اگر تو آپ انہیں پا جائیں جنگ میں، فشدد بهم من خلفهم، تو ان کو ایسی سخت سزا دیجئے کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی ان کا سبق حاصل ہو جائے، لعلہم یذکرون، تاکہ شاید ان کو بھی عبرت حاصل ہو جائے، وہ بھی نصیحت اخذ کر لیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یہودی وہ اپنے طور پر ان کے ساتھ کفار کے ساتھ ہو کر جنگ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ اجتماعی سطح پر ان کے معاہدے تھے حضور کے ساتھ، کہ معاہدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مدینے کے یہ سارے جو گروپ ہیں، تینوں قبیلے یہود کے، دونوں قبیلے جو اوس اور خزرج کے تھے، انصار کے اور مہاجرین، یہ مل کر ایک جمعیت بن کر مقابلہ کریں گے، لیکن یہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو اگر ان میں سے کوئی آپ کو مل جائے جنگ میں، تو ایسی سزا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے، وہ بھی ان کا بھی جو حوصلہ جواب دے جائے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، لیکن اگر آپ کسی قوم کی طرف سے خیانت کا خوف رکھتے ہوں کہ یہ اپنا معاہدے کے خلاف ورزی کرنے والا ہے، فَبِّسْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، تو پھر وہ معاہدہ پھینک دیجئے ان کی طرف علی الاعلان، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم جو حکم ہے، یہ اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے، اب آپ کو اطلاعات پہنچ رہی ہے کہ وہ قوم جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والی ہے، اس نے تیاری کر لی ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہونے والی ہے، اب آپ سوچیں کہ کتنا ہم پری ایمپٹ کریں، ہم حملہ کرنے پہلے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ دیا گیا، پہلے ان کا جو معاہدہ ہے وہ ان کے منہ پر دے مارو، اعلان کر دو اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر جنگ کرو، پھر حملہ کرو، یہ نہیں کہ اوپر جو ہے معاہدہ برقرار رہے بظاہر اور اندر ہی تم ان کے خلاف کو کارگزاری شروع کر دو، یہ جو ہے خیانت ہے۔ یہ خیانت دنیا میں ہوتی ہے، دنیا کرتی ہے، لیکن یہ خیانت اہل ایمان کے جو ہے شایان شان نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خائنوں کو خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا, اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلے ہیں, بھاگ نکلے ہیں. ظاہر بات ہے کہ 1000 میں سے اگر 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے تو 140 ہی ہیں نا, باقی 850 تو بچ کے چلے گئے, واپس چلے گئے. تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے ہیں. انہم لا یعجزون, وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور اے مسلمانوں تم ان کے لیے ساز و سامان اور اسلحہ جنگ فراہم کرو جتنا بھی تمہارے لیے ممکن ہو, تاکہ اس کے ذریعے سے نہ صرف قوت بلکہ رباط الخیل, گھوڑے بنے رکھو, ان کو سدھا کر رکھو, بنے ہوئے گھوڑے. جو کیولری ہوتی تھی اس زمانے میں رسالہ, وہ سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار تھا. ظاہر بات ہے کہ پیادہ جو لوگ ہیں, با پیادہ جنگ کرنے والے, اگر ادھر سے گھوڑوں کی وہ آ رہی ہو دوڑ کے ساتھ جو ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کھڑے ہوئے لوگ کیا کریں گے, یہ تو بڑھتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا ان کو تیار کر کے رکھو. تو ساز و سامان اسلحہ جنگ بھی فراہم کرو اور گھوڑے رکھو تیار. ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم, تم خوف زدہ کرو گے اس طریقے سے اللہ کے دشمنوں کو بھی, اپنے دشمنوں کو بھی. انہیں معلوم ہو جائے مسلمان تیار ہیں, ان کے پاس ساز و سامان ہے, ان کے پاس گھوڑے تیار ہیں, اسلحہ انہوں نے فراہم کر رکھا ہے, تاکہ وہ آسانی سے اور جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کریں, تم پر کوئی حملہ کر دے گا, 10 دفعہ سوچیں پھر کوئی اقدام کریں. وہ آخرین من دونہم, اور ان جو کھلے دشمنوں کے علاوہ اور بھی ہیں جو ان کے ورے ہیں, جو تمہارے اپنے مارے آستین ہیں, یعنی منافقین. لا تعلمونہم, تم انہیں نہیں جانتی ہے مسلمانوں, تمہارے انہیں گھلے ملے ہوئے ہیں. اللہ یعلمہم, اللہ انہیں جانتا ہے, تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ مسلمان تیار ہے, ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا جو ہے وہ بڑا رسکی ہو جائے گا, بہت خطرے والی بات ہوگی. وما تم سے کوئی من شاہین, اب ظاہر بات ہے اس تیاری کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, چندے دینے ہوں گے, اسلحہ فراہم تو نہیں ہوتا ایسے بغیر پیسے کے, تو اس کے لیے ترغیب دے دی. وما تم سے کوئی من شاہین, اور جو بھی تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, یوفی الیکم, وہ پورا پورا تمہیں واپس کر دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تم پر ہرگز کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اور اے نبی اگر وہ اپنے کندھے جھکا لے صلح کے لیے, اچھا جی صلح کر رہے ہیں, کندھے جھکا لینا علامت ہوتی ہے یا وہ ان کے اندر وہ سینہ زوری نہیں رہی, اگر وہ کندھے جو جھکا لے اپنے صلح کے لیے, فَاجْنَحْ لَهَا, تو آپ بھی جھک جائیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر توکل کیجیے. یعنی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن جو وقتی طور پر تو صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے, لیکن وہ صرف وقت حاصل کر رہا ہے, بائنگ ٹائم, ورنہ یہ کہ حقیقت جو ہے اس کے ارادے جو ہیں وہ وہی ہیں, اور وہ تھوڑا سا وقت لے کر اور اپنے آپ کو مزید تیار کر کے پھر حملہ کرے گا. لیکن اس کی آپ فکر نہ کیجیے, اللہ کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کے دشمن آپ سے صلح کی پیشکش کرے تو صلح قبول کر لیجیے. وہ جناح السل میں فری نہ لہا, وہ توکل اللہ, اور توکل کیجیے اللہ پر, انہ هو السمیع العلیم, یقینا وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. وہی یریدوا یخدعوک, اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے, فإن حسبک اللہ, تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ آپ کا پشت پناہ ہے, اللہ کے لیے کافی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, وہی ہے جس نے کہ اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے بھی اور اہل ایمان کے ذریعے سے بھی. یہ جو 313 آپ کے جھنڈے تلے تھے, یہ کس نے دیے ہیں آپ کو؟ یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ نے انہیں چنا ہے, مکے اور مدینے کے لوگوں میں سے یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہوج تباکم سورہ حج میں آیا ہے, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے مسلمانوں اپنے نبی کے ساتھی بنانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے آپ کی اے نبی, بے نصر ہی, اپنی مدد سے بھی, وبی مومنین, اور مسلمانوں کے ذریعے. وہ اللہ بہنا قلوب ہی, اور اللہ نے ان کے دلوں کے مابین آپس میں الفت پیدا کر دی ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں مال ہے دولت ہے ان کے درمیان جو ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے, ما علق بین قلوبہم, تو دولت کے ذریعے سے وہ دل نہیں جوڑے جا سکتے. دل جوڑتے ہیں نظریات کی بنا پر, مقاصد کی بنا پر. نظریہ ایک ہو, مقصد ایک ہو, تو ظاہر بات ہے پھر آدمی جڑتے ہیں. ولیکن اللہ علق بینہم, اللہ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے, یہ بھائیوں سے بڑھ کر بھائی بن گئے. وہ جو مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا تھا, حقیقتا وہ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر بھائی بنے. اللہ کا بینا قلوب ہی, ولیکن اللہ علق بینہم, انہ عزیز الحکیم, وہ زبردست ہے حکمت والا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے کافی ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے. اس آیت کے دونوں طرح ترجمہ ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ لوگ کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، دونوں ترجمے ممکن ہیں. یا ایھا النبی حرم للمؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو شوق دلائیے، ترغیب دلائیے جنگ کے لیے. یہ حرم للمؤمنین، یہ لفظ آ چکا ہے سورہ نساء کے اندر بھی. حر دل، حرص سواد ہو، اس کے معنی کیا ہے، لالچ طلب. اور حرد بہت، سواد کا غاد بن گیا، نقطہ اور بن گیا تو یہ گاڑھا ہو گیا معاملہ، بہت گہری تشویق اور ترغیب، پرسویشن. ہر ردل مومنین علی القتال، مومنوں کو پوری طرح آمادہ کیجئے زور شور کے ساتھ جنگ کے لیے. ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر تم میں سے اے مسلمانوں 20 ہوئے صابر، یغلبو مئتین، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 10 گنا پر. وان یکم منکم مئتن یغلبو الفن، اور اگر تم میں سے 100 ہوئے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. من الذین کفروا، کافروں پر، بانہم قوم لا یفقهون، اس لیے کہ انہیں فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. یعنی مسلمان جب لڑتا ہے تو اپنے قلب کی گہرائیوں کے ساتھ اس کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے ذہن کی ہم آہنگی ہوتی ہے، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، آخرت کے لیے لڑ رہا ہوں. کافر جو ہے یوں سمجھیے بے سروپا ہے، نہ اس کی جڑ ہے، نہ اس کی بنیاد ہے، نہ اس کے پاس کوئی نظریہ ہے، نہ رسم العین ہے، کچھ بھی نہیں. الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ کہ مضمون کی مناسبت سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا، یہ کچھ عرصے کے بعد کہا گیا یہ کہ اے مسلمانوں اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے. وہ کیوں، مدینہ منورہ میں جیسے جیسے حالات آگے بڑھے تو جو لوگ نئے ایمان لائے تھے ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی جیسے مکے والوں کی ہوئی تھی، جیسے ابتدائی لوگوں کی تربیت ہوئی تھی، جیسے امتحانات میں سے وہ گزرے تھے، جیسی قربانیوں سے انہیں سابقہ پیش آیا تھا. لہذا جو نئے لوگ آتے گئے ان کے اندر وہ پختگی نہیں تھی جو پہلوں میں تھی، تو ایوریج جو ہے طاقت جو ہے وہ کم ہو گئی، ایوریج جو ہے اوسط کے حساب سے. تو فرمایا الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہاری طرف سے تخفیف کر دی ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ کو معلوم ہے کہ اب تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، اوسط کے حساب سے اب معاملہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. وہی یکم منکم مئتن صابرتن، تو اب اگر تم میں سے 100 ہوئے صبر کرنے والے، یغلبو مئتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وہی یکم منکم الفن، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000، یغلبو الفین باذن اللہ، وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، اب یہ ایک معاملہ ہے ذرا پیچیدہ تھوڑا سا، اس لیے کہ معاملہ پیش آ گیا تھا قیدیوں کا، 70 قیدی بنے. اب اس میں حضور نے مشورہ کرنا چاہا کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، ابھی تک تو چونکہ جنگ پہلی ہوئی تھی، مال غنیمت کا معاملہ بھی جھگڑا اسی لیے پڑ گیا کہ پہلے تو ہوا کچھ نہیں تھا، تو اب پہلی مرتبہ قانون نافذ ہوا، یہ پہلی جنگ تھی، 70 قیدی آئے، اب ان کا کیا کیا جائے. ایک رائے یہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پیش تھے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کو چھوڑا جائے گا یہ دوبارہ لڑنے کے لیے آئیں گے اپنی قوم کے ساتھ مل کر، ابھی تک جو ہے دشمن کی کمر ٹوٹی تو ہے نہیں، وہ دوبارہ آئیں گے. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے جو جس کا قریب ترین عزیز ہو وہ اپنے اس عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. لیکن حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضور کی خود اپنی رائے یہی تھی، حضور بھی نہایت شفیق، دقیق القلب اور بہت نرمی طبیعت کی، یہ آپ کا خاصہ تھا. حضرت ابو بکر بھی اسی طرح تھے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، بہت رحیم اور شفیق. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا ہے. اگرچہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سورہ محمد نازل ہوئی تھی غزوہ بدر سے پہلے، تو اس میں چوائس تو دے دیا گیا تھا کہ تم چاہو تو جب یہ کہ پوری طرح دشمن کو کچلا جا چکا ہو، تب اگر چاہو تو انہیں مفت بھی چھوڑ سکتے ہو، اور چاہو تو انہیں غلام بھی بنا سکتے ہو. لیکن یہ کہ اب یہ چونکہ ججمنٹ تھا، آیا یہ دشمن کا کچلا جا چکا ہے یا نہیں، یہ ججمنٹ ہے، ججمنٹ کی غلطی کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی، تو کیونکہ حضور اور حضرت ابوبکر کے نزدیک دوسری شکل تھی لہذا پکڑ تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اظہار ناپسندیدگی فرما دیا. وما كان للنبي ان يكون له اسرى، کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں. حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں خوب غریزی نہ کر لے اور دشمن کی جو ہے اس کو جب تک کچوبر نہ نکال دیا جائے. تریدون عرب الدنیا، اے مسلمانوں تم دنیا کا سازو سامان چاہتے ہو، تم نے فدیہ لینا قبول کر لیا اور فدیہ لے کر چھوڑنا مان لیا، اب یہ واپس جائیں گے اور پھر جیسا کہ ہوا اگلے سائز آ گئے وہ لوگ دوبارہ ان کے ساتھ جمع ہو کر. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر آخرت ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ قانون آ نہ چکا ہوتا. یہ سورہ محمد کا جو میں نے عرض کیا کہ حوالہ تھا کہ یہ ایک اجازت تو ہے تمہیں، اب اس میں صرف ججمنٹ کا معاملہ ہے کہ آیا واقعتا دشمن کی کمر ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹ گئی. اس میں اگر غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی کے اوپر مجتہد کو کوئی پکڑ نہیں ہوتی بلکہ ثواب ملتا ہے. جو مجتہد خطا کرتا ہے اس کو ثواب ہے اکیرا، اور جو مجتہد مصیب ہو صحیح رائے تک پہنچ جائے اس کی دوہرا. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر پہلے سے وہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آ چکا ہوتا. اب یہ آئے گی سورہ 26ویں پارے میں جا کر، سورہ محمد نازل ہوئی ہے بدر سے پہلے اور سورہ بقرہ کے بعد، تو ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے. لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ پہلے وہ قانون دیا جا چکا تھا تمہیں، تو جو کچھ تم نے لیا ہے ان سے فدیہ اس پر تم پر ایک بہت بڑا سخت عذاب آ جاتا. فکلوا، اب کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا، جو بھی مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسی میں فدیہ کو بھی سمجھو. یعنی قیدی جو مال دے کر چھوٹیں گے وہ بھی گویا کہ ایک طرح کا مال غنیمت ہے، تو کھاؤ اس کو ہنیئن اور منیا حلالا طیبا، پاک اور ستھرا سمجھ کر. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، جو قیدی ہیں آپ کے ہاتھوں میں. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کے علم میں ہوگا کہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہے. یوتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا ہے. ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اس آیت کے پس منظر میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے مکے میں کہ جو دل سے تو مومن ہو چکے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کو انہوں نے اطلاع بھی دے دی ہو لیکن اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے ایمان کا. انہی میں سے حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی کفار کی طرف سے آئے جنگ کرنے کے لیے، اور وہ بھی اسیر ہو گئے. تو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جو اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، تو لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے آ گئے تھے. اب وہ جب اسیر تھے اور انہیں مال دینا پڑا اب چھٹنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی تکدر پیدا ہوا. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا کہ اے نبی، یہ جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے دلوں میں واقعی خیر ہے تو آج جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے صدیے کے طور پر، اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں معاف بھی کرے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اے نبی آپ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو جھوٹ موٹ یہ بتایا ہوا کہ ہم ایمان لے آئے اور حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوئے. فقط خان اللہ من قبل، تو بہت سے لوگوں نے خیانت کی اللہ کے ساتھ بھی پہلے. فَأَمْكَنَ مِنْكُمْ، تو پھر ان کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دیا. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم الحکیم ہے. اب آخری آیات آ رہی ہے سورہ کی. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں. والذین آووا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جگہ دی انہیں، پناہ دی انہیں، یعنی انصار. ونصروا، اور مدد کی. اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کی حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے. ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اے مسلمانوں تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، ان کی کوئی تمہارے ساتھ رفاقت اور دوستی نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. یہی مضمون ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ڈیولپ ہو کر سورہ نساء میں آیا ہے کہ جو منافقین کی تین بڑی بڑی جو انہوں نے قسمیں وہاں بیان کی سورہ نساء کے اندر آئی ہیں، تو ایک تو ان کو شاہ گزرتا تھا اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کا حکم تو ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن ان کا حکم کیوں مانے، ان کا کام ہے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دینا، بس آگے ہم جانے اور ہمارا اللہ جانے. نمبر دو یہ کہ ان پر قتال جو ہے وہ بہت بھاری تھا، جان کا خطرہ تھا. نمبر تین ہجرت بہت بھاری تھی، اپنا گھر بار، اپنے رشتے دار، اپنی برادری کو چھوڑ کر جانا، اپنے آبا و اجداد کی سرزمین جہاں پر ان کی قبریں بھی ہیں ان کو ترک کر دینا آسان کام نہیں تھا. تو یہاں اس کا ذکر ہو گیا، جن لوگوں نے کہ وہ ایمان تو لائے لیکن یہ کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو لہذا ان کے ساتھ جو ہے کوئی ہے معاملہ تمہارا نہیں ہوگا. وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ہوگا ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. ایک قبیلے نے معاہدہ کر رکھا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں پر کچھ اہل ایمان بھی ہیں، ہجرت تو نہیں کر رہے، وہیں رہ رہے ہیں، لیکن وہاں انہیں ستایا جا رہا تو مسلمانوں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد آپ نہیں کر سکتے. ہاں اگر ان کے قبیلوں والوں کے ساتھ آپ کی کوئی معاہدہ نہیں ہے اور وہاں پر مسلمان ہیں انہیں ستایا جا رہا ہے اور وہ مدد مانگے مسلمانوں ہمیں چھڑاؤ آ کر، تو مسلمانوں کے ذمے ہوگا ان کی مدد کرنا. لیکن یہ کہ اگر قبیلہ والے وہ ہیں کہ جن کا حضور کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر مدد نہیں کی جا سکتی. واللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اب پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ تو اب ایک جماعت بن گئے ہیں، ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں، ایک اکائی ہے. اس طرح فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. الا تفعلوا، ہو اگر تم ایسا نہ کرو گے، تکن فتنہ فی الارض و فساد کبیر، تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. یعنی یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر تمہارے کسی قبیلے سے معاہدہ ہے اور وہاں کے صاحب ایمان مدد مانگے تو تم مدد نہیں کر سکتے، اگر یہ نہیں کرو گے تو فساد پیدا ہو جائے گا، بڑے جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ لوگ کیوں ہیں وہاں پر، انہیں چاہیے وہاں سے ہجرت کر کے آ جائیں. دار الحجرت مدینہ کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو انصار ہیں وہ گویا کہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ، کھلے بازوؤں کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے ہجرت؟ لہذا ان کا حق نہیں بنتا کہ ان کی مدد کی جائے ان کے قبیلوں کے خلاف. ہاں اگر قبیلے ایک معاہدہ نہیں ہے تو مسلمان ان کی مدد کرے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اور جنہوں نے انہیں پناہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں لوگ سچے حقیقی پکے ٹھکے مومن. لہم مغفرت ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے اور بہت باعزت روزی بھی ہے. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا پلٹ کر دیکھ لیجئے، اصل میں ایک مومن کی جو تعریف ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے نا، یوں بند کھولتے ہیں تو اس کے یہ دو بازو علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تو یہ پرکار کی ہے. اس کے اندر مومن کی تعریف کے اور مومن کی ڈیفینیشن، مومن کی شخصیت کے دو حصے ہیں. یہاں ان دو حصوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا. شروع میں کیا کہا تھا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہوں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ ہیں وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تو گویا کہ یہ پرکار کا ایک بازو تو یہ ہو گیا. دوسرا بازو یہ ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی ایک ہے انسان کی اپنی شخصیت، اپنے اندر تقویٰ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، جیسے ہی اللہ کا نام ہے دل درز اٹھے، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں تو محسوس ہو کہ واقعی میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کی اپنی ذاتی شخصیت اور جو عبادات ہیں ان کو بھرپور طریقے پر انجام دے رہا, یہ انفرادی شخصیت ہو گئی. یہ مومن کی زندگی کا انفرادی نقشہ ہے. اجتماعی نقشہ کیا ہے؟ جہاد, ہجرت, جہاد اللہ کی راہ میں قتال. والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد, اس کے لیے وقت پڑے, ضرورت ہو تو میدان میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جائے. وجاہدوا فی سبیل اللہ. والذین آووا ونصروا, اور وہ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی مدینے کے اندر اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں حقیقی پکے سچے مومن. اور ہمیں ان دونوں کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, تب جا کر ہم اس سند کے مستحق ہوں گے اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ کہ ہاں یہ بندہ میرا پکا مومن ہے. اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا, دونوں شرائط پوری ہوں. پہلی شرط وہ ہے جو وہاں بیان ہوئی شروع کے اندر, اور وہ بھی پہلی آیت کے بعد ہے, اور یہاں آخری آیت سے پہلے ہے. یہ گویا کہ لاسٹ وٹ ون اور ادھر سے سیکنڈ, ان دونوں کے اندر یہ چیزیں لا کر جمع کر دی گئی تاکہ یہ دونوں کیفیات جو ہے بندہ مومن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم, یہ تو صورت تھی اس وقت تک کے لیے. اس کے بعد فرمایا جو لوگ بعد میں ایمان لائے, انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ, فاولئک منکم, تو وہ بھی تم میں سے ہے, تمہارے ساتھی ہے, وہ بھی تمہارے ہی کے تھنکن بن گئے, تمہارے ساتھی بن گئے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, لیکن جو رحمی رشتہ دار ہیں, ظاہر بات ہے کہ اللہ کے قانون میں, اللہ کی کتاب میں, اللہ کی شریعت میں, وہ ایک دوسرے سے زیادہ حقدار بنتے ہیں. یعنی یہ بھائی چارہ دینی بھائی چارہ ہے, اس دینی بھائی چارے کی بنا پر کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہوگا. شریعت جو ہے اس میں جب تقسیم ہوگی وراثت, وہ تو حقیقی بہن بھائی جو ہیں, جو ماں باپ سے ہیں ان کا معاملہ ہوگا, اولو الارحام جو ہیں وہ معاملہ ان سے ہوگا. یہ ہے دینی بھائی, دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو اچھے سے اچھا سلوک کرو, وہ بھی آ چکا ہے. الا ان تفروا الى اولیائکم, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی خیر کرو کرو, اپنی زندگی میں کرو, بعد میں بھی کسی کے لیے وراثت میں سے اگر ایک تہائی کی حد تک وصیت کر دو گے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ بقیہ معاملہ جو ہے سارا وراثت جو ہے وہ تو اولو الارحام کے ماں بہن جو ہے وہ طے پائے گی. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.